بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جهاد کی حقیقت اور جہاد کے متعلق بعض احکام اور مسائل کا درس جاری ہے، غلط فہمیاں اور ان کا ازالہ ہم کر رہے تھے، اور آج کی اس نشست میں ایک بہت ہی اہم غلط فہمی ہے جس کا تعلق آج کل کے حالات سے ہے. امت مسلمہ آج کل ایک بہت ہی مشکل اور کٹھن دور سے گزر رہی ہے، مصیبتیں بڑھتی جا رہی ہیں، دشمن کا غلبہ بڑھتا جا رہا ہے، اور ان مسائل میں، پیچیدگیوں میں فلسطین اور عراق کا مسئلہ اور افغانستان کا مسئلہ، یہ آج کے دور میں بہت ہی سنجیدہ مسائل ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ نمبر چار کشمیر کا مسئلہ بھی بہت سنجیدہ مسائل ہیں، اور امت میں جہاد کے تعلق سے سب سے اہم مسائل ہیں. اور یہ حق ہے کہ یہ وہ ملک ہیں جس میں کافر دشمن کا ظلم عام ہو چکا ہے، کافر دشمن کا غلبہ ہے، وہاں پر امن و امان کا خاتمہ ہو چکا ہے، ہر طرف سے ظلم کا اندھیرا ہے، بدکاریوں کی آگ جلی ہوئی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا آج کے دور میں فلسطین میں اور عراق میں جہاد کرنے سے کوئی فائدہ ہے یا نہیں؟ ایک گروہ کہتا ہے کہ فائدہ ہے، اور ہمیں کافر دشمن کو روکنا ہی چاہیے، اس کے خلاف جہاد کرنا ہی چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. دوسرا گروہ کہتا ہے کہ آج کل کے دور میں فلسطین اور عراق میں جنگ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور بہتر ہے کہ اس ضعف کی حالت میں، کمزوری کی حالت میں جہاد نہ کیا جائے، کیونکہ جہاد کا مقصد پورا ہی نہیں ہوتا. تو غلط فہمی یہ ہے آج کے درس میں کہ فلسطین اور عراق میں آج جہاد میں کیوں کوئی فائدہ نہیں. فائدہ تو ہے. اس غلط فہمی کے جواب میں شرعاً اور واقعاً فلسطین اور عراق میں جہاد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، شرع نے بھی اور واقع نے بھی اس کی گواہی دی. اب دیکھتے ہیں شرعاً کیسے اور واقعاً کیسے. شرعاً اللہ تعالی نے بیان کیا ہے قرآن مجید میں، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث میں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت رحمک اللہ، اللہ تعالیٰ کی نصرت کسی قوم کے لیے اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ وہ قوم دو چیزوں پر عمل نہ کرے. یہ جب تک اس قوم کے پاس یہ دو چیزیں نہ ہوں، نمبر ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کی بنیاد ہے توحید، صحیح عقیدہ اور عمل صالح، اور دوسری چیز یا دوسری طاقت ہے اسلحے کی طاقت، تیاری کی طاقت. تو جب تک یہ دو طاقتیں کسی امت میں نہیں پائی جاتی تو اللہ تعالیٰ کی نصرت اس قوم کے لیے نہیں ہوتی. یہ اللہ تعالیٰ کے اسباب کونیہ میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کا یہی طریقہ رہا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں اس قول کی دلیل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی کامیابی، کسی قوم کی نصرت اس وقت تک نہیں فرماتے جب تک کہ اس قوم میں یہ دو چیزیں، دو طاقتیں نہ پائی جائیں. ایک اصل ہے، ایک فرع ہے. اصل ہے ایمان کی طاقت، توحید، صحیح عقید اور عمل صالح کی طاقت. کیونکہ ایمان جیسے ہم سب جانتے ہیں محض زبان کا قول نہیں ہے لا الہ الا اللہ، بلکہ ایمان ایک مجموعہ ہے، زبان کے قول کا، دل کے قول کا، دل کے عمل کا اور پورے جسم جوارح اعضاء کے عمل کا، یہ مجموعہ ہے. جسے ہم جب بھی بات ایمان کی کرتے ہیں، توحید کی کرتے ہیں، ساتھ صحیح عقیدہ اور عمل صالح کی بھی بات کرتے ہیں. اب دلیل دیکھتے ہیں اس قول کی. پہلی جو سبب ہے نصر کا، کامیابی کا، وہ ہے ایمان کی طاقت، توحید کی طاقت، صحیح عقید و عمل صالح کی طاقت. اس کی دلیل نمبر ایک ارشاد باری تعالیٰ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، بے شک اللہ تعالیٰ نصرت فرماتا ہے ان لوگوں کی یا اس قوم کی جو اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کرتے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے، طاقت والا ہے، عزیز ہے، غالب ہے. اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے ہماری، اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خود حفاظت کر سکتے ہیں، وہ قوی ہے، وہ عزیز ہے. لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کا ایک راستہ ضرور دکھایا ہے کہ اے مومنوں، جب تم میرے دین کی حفاظت کرو گے تو تمہیں کامیابی ہی کامیابی ملے گی، جب تم میرے دین کو چھوڑ دو گے تو پھر تو ناکامی ہی ناکامی ہے. وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، یعنی اللہ تعالیٰ کی نصرت. اللہ تعالیٰ کی نصرت کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی دین کی نصرت. فسرین فرماتے ہیں دین کی نصرت کیسے ہوگی؟ دین کی نصرت ہوتی ہے دین کو سمجھنے کے بعد عمل کرنے پر، یہ دین کی نصرت ہے. آگے اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ان مکنہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. اللہ اکبر. اچھا وہ کون لوگ ہیں جو اللہ نصرت کرے گا، جو اللہ کے دین کی نصرت کریں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں الذین ان مکنہم فی الارض، جب انہیں زمین پہ تمکین دی جاتی ہے، ان کو غلبہ دیا جاتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے دین کا قیام اور نفاذ کرتے ہیں اسی جگہ، اس زمین پر. اقام الصلاۃ، سب سے پہلے اقامت الصلاۃ، وآتوا الزکاۃ، زکات بھی دیتے ہیں، وامروا بالمعروف، اچھائی کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، ونہوا عن المنکر، برائی سے لوگوں کو روکتے ہیں، وللہ عاقبۃ الامور، اور ہر چیز کی واپسی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. تم نے جو کچھ کیا ہے اس کی واپسی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، تمہاری واپسی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اس زمین کی واپسی، اس کائنات کی واپسی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان مومنوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا. سب سے پہلے ایمان, پھر عمل صالح. وعدہ کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, اس زمین پر انہیں خلافت عطا کریں گے, زمین پر غلبہ انہیں عطا کریں گے. حاکمیت ان لوگوں کی نہیں ہوگی صرف, اللہ تعالیٰ کے دین کی ہوگی. کم استخلف الذین من قبلہم, اسی طریقے سے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے آنے والے لوگوں, ان سے پہلے جو قومیں تھیں, جیسے اللہ تعالیٰ ان کو خلافت عطا فرمائی. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی دین کی تمکین اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے نفاذ ان کے لیے آسان ہو جائے گا, اور اس زمین پر اللہ تعالیٰ کے دین ایک ایک شخص کے دل کے اندر بسے گا, جس کا اثر اس کے جسم پر ہوگا, اور اس زمین پر اللہ تعالیٰ کے دین کی تمکین ہو جائے گی. نمبر تین, وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, اور ضرور اللہ تعالیٰ ان کی حالت کو بھی تبدیل کر دیں گے. خوف اور ہراس کی حالت ختم, امن و امان کی حالت اور امن و سلامتی کی حالت ان کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. آج امت جو ہے ہر دور میں ان تین چیزوں کی ضرورت رہی ہے, اور آج امت کو ان تین چیزوں کی اشد ضرورت ہے. خلافت کا ہونا, زمین پر اللہ تعالیٰ کے دین کا نفاذ, اور امن اور سلامتی کی حالت. اللہ تعالیٰ نے تینوں چیزوں کو عطا کر دی ہے, اور وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کو, یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کر کے ہی رہتا ہے. واللہ غالب علی امره ولکن اکثر الناس لا یعلمون, اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے وہ کر کے رہتا ہے, غالب ہے, طاقتور ہے, لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں, جاہل ہیں, سمجھتے نہیں ہیں. اچھا, تو وعدہ کیا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. کب عطا فرمائے گا؟ اے مومنوں, ایمان بھی لے کے آئے, عمل صالح بھی تم لوگوں نے کیا ہے, اس کی بنیاد نہ بھولنا. ایمان کی اور عمل صالح کی بنیاد ایک ہے میرے بھائیو, یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, صرف میری ہی عبادت کریں, میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. جس نے اس نقطے کو سمجھ لیا اس کی بنیاد مضبوط ہو گئی ہے, اب وہ اس مضبوط بنیاد پر اپنے ایمان کے عمل صالح کی عمارت قائم کر سکتا ہے. جس نے اس نقطے کو سمجھا ہی نہیں ہے, نہ تو اس کا ایمان ہے, نہ اس کا عمل صالح ہے. وہ زندگی ساری تڑپتا رہے گا, ٹکرے مارتا رہے گا, گمراہ پھرتا رہے گا, لیکن نہ تو اسے خلافت کبھی ملے گی, نہ اسے زمین پر تمکین ملے گی, اور نہ ہی اس کی حالت خوف سے امن سلام کی طرف تبدیل ہوگی. اللہ کا وعدہ ہے یہ. اگر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی طاقت سے تبدیل کریں گے, تو یہ غلط گمان ہے ان کا. اللہ تعالیٰ کی نصرت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد موجود ہے تو کامیابی ہی کامیابی ہے, جب اللہ تعالیٰ کی مدد نہ رہی تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس کو اپنے حوالے کر دیتا ہے, اور اس شخص کی اپنی حالت کیا ہے؟ ضعف, کمزوری, محتاجی. اب ایک محتاج اپنے آپ کو ایک اور محتاج کے حوالے کر رہا ہے, تو رزلٹ کیا ہوگا؟ ذلت اور رسوائی اور ناکامی ہوگی اور نہیں ہوگی. آگے تعالیٰ فرماتے ہیں, وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, اور جس نے اس کے بعد جھٹلایا اور وعدہ پورا نہیں کیا, وہی فاسق ہیں, وہی کافر ہیں. جو شرک کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے, چاہے یہ اور کتنی بڑی ذات کیوں نہ ہو, چاہے فرشتہ ہو, نبی ہو, ولی ہو, پتھر ہو, درخت ہو, درند ہو یا پرند ہو, کوئی بھی چیز ہو, اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسے اس کے لیے کوئی بھی عبادت صرف کی ہے، دعا ہے، پکار ہے، نظر و نیاز ہے، قربانی ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج، جتنی بھی عبادات ہیں، ایک بھی عبادت کسی مخلوق کے لیے صرف کر دی ہے کسی انسان نے، تو اس نے شرک اکبر کا ارتکاب کیا اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو توڑ دیا. اور کفر اکبر کا ارتکاب کیا. یہ دو آیتیں تھیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی، سیرت النبی پر آپ دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ کی فرما برداری رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی تمکین بھی ملی ہے، اور جہاں پر تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے کہیں پر کسی صحابی سے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ہی ان کو آگاہ کیا. اور آنے والے مومنوں کے لیے عبرت بنا دیا کہ اگر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے کوئی غلطی ہوتی ہے، تأویل کی وجہ کیوں نہ ہو، تأویل اس کے باوجود بھی ان کو نقصان پہنچا ہے. جنگ احد میں دیکھیں، جنگ احد میں مشہور قصہ ہے، ایک جیتی ہوئی جنگ، ہار گئے. وجہ کیا تھی؟ ایک نافرمانی تھی، تیر اندازوں نے نافرمانی کی ہے کہ پہاڑی سے اترنا نہیں، کچھ بھی ہو جائے، اگرچہ کافر ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں اور اگرچہ پرندے آ کر ہمارے گوشت کو نوچ لیں، تم لوگوں نے اس پہاڑی سے اترنا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ طاقت، جو اسلحے کی طاقت جیسے آگے بات ہوگی، وہ اسی پہاڑی کی طرف سے ان کو مل رہی تھی. اللہ تعالیٰ کا ساتھ تو موجود تھا، اس لیے جنگ شروع میں جیت رہے تھے. جو ہی نافرمانی ہوئی تھوڑی سی، اور تعویل تھی، تعویل کیا تھی صحابہ کرام، جب انہوں نے دیکھا کہ دشمن بھاگ رہا ہے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو جنگ کے دوران تھا نا، جنگ تو ختم ہو گئی ہے، اب تو ہم نے اترنا ہے. ایک غلط فہمی، تعویل کی دیکھ غلط فہمی ہوئی، جان بوجھ یہ کسی صحابی نے، یاد رکھیں یا قاعدہ بتا دوں میں، جان بوجھ کر کسی صحابی نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کی. یاد رکھیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنا ہے. اس احمد کی ایک روایت میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں دیکھا، جو پوری کائنات میں سب سے اچھے دل تھے انسانوں میں سے، ان کو اپنا نبی چن لیا، اور ان کے بعد جو سب سے اچھے تھے ان کو اپنے نبی کا صحابی بنا دیا. تو کوئی اس غلط میں مبتلا نہ رہے جب ہم کہتے ہیں کہ احد میں تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے، کہ نعوذ باللہ وہ نافرمان تھے یا ان کی شان میں کوئی گستاخی کرے. جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ہمارے نزدیک وہ مومن ہی نہیں ہے. لیکن تعویل کی وجہ سے غلط فہمی تو انسان سے ہو ہی جاتی، غلط فہمی ضرور ہوئی ہے. غلط فہمی اور چیز ہے، اور جان بوجھ کر نافرمانی کرنا اور چیز ہے. تو اللہ تعالی نے عظیم آیت نازل فرمائی ہے اس جنگ کے قصے میں، سورۃ آل عمران میں مومن کو جو تکلیفیں پہنچی ہیں. سورۃ آل عمران آیت نمبر 121 سے قصہ شروع ہوتا ہے. ایک دفعہ رجوع کریں اور دیکھیں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا ہے مومنوں کو. غلط فہمی کی بنیاد پر اگر غلطی ہو جائے، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو جائے، تو بھی کامیابی نہیں مل سکتی. اور نقصان، شدید نقصان ہوا، 70 عظیم صحابی شہید ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے وقت قنوت کرتے رہے، روتے رہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، ان کافر بد دعا کرتے رہے، اتنی شدید تکلیف پہنچی. اب دیکھتے ہیں صحابہ کے چند اقوال اور علماء کے اقوال، کہ سب سے پہلی طاقت ہے نصرت کے لیے، وہ ہے ایمان، توحید، صحیح عقیدہ، عمل صالح کی طاقت. قرآن جی کی آیتیں، سیرۃ النبی کا ایک قصہ بیان کیا حدیث میں سے آ گیا. سید عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، یہ ابن کثیر کی بدایہ النہایہ سے میں کوٹ کر رہا ہوں، انہوں نے ایک خط لکھا سیدنا سعد بن ابو وقاص رضی اللہ عنہ کی طرف، جب وہ بلاد فارس یعنی ایران کا علاقہ کی فتح ہو رہی تھی، تو انہوں نے ایک خط لکھا. خط کا نص دیکھیں، اللہ اکبر، اما بعد، یعنی حمد و ثنا کے بعد، درود شریف بھیجنے کے بعد، ظاہر بسملہ کے بعد، اما بعد فانی امرک ومن معک من الاجناد، میں تمہیں حکم دیتا ہوں تمہیں اور جو تمہارے ساتھ ہیں، بتقوی اللہ علی کل حال، اللہ تعالی سے ڈرو ہر حال میں، ہر حالت میں، فان تقوی اللہ افضل عدہ علی العدو، اللہ تعالی کا ڈر، اللہ تعالی کا تقوی سب سے بڑی، سب سے بڑا ہتھیار ہے جس سے ہم دشمن پر غلبہ حاصل کر سکتے ہیں، وہ اقوی المکیدۃ فی الحرب، اور سب سے بڑی چیز ہے ہمارے ہاتھ میں جو ہم جنگ میدان جنگ میں استعمال کر سکتے ہیں، وامرک، اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں، ومن معک، اور جو تمہارے ساتھ ہیں، ان تکونوا اشد احتراسا من المعاصی، گناہوں سے دور رہو، تمہیں حکم دیتا ہوں اور فوجوں کو بھی حکم دیتا ہوں جو تمہارے ساتھ ہیں، گناہوں سے اپنے دشمن سے بھی زیادہ احتراز کرو، دور ہو جاؤ، یعنی دشمن بھی گناہ کرتا ہے، کافر تو ویسے گناہ گار ہے، گناہ بھی گناہ کرتا رہتا ہے، تمہیں میں آگاہ کر رہا ہوں، تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ تمہیں گناہوں سے ڈرنا، گناہوں سے دور ہونا، ان سے زیادہ فکر ہونی چاہیے کافروں سے، گناہوں سے دور ہو جاؤ، نافرمانوں سے دور ہو جاؤ، فإن ذنوب الجيش أخوف من عدوهم، جو سب سے بڑی ڈرانے والی بات ہے وہ دشمن کی طاقت نہیں ہے، وہ اپنی نافرمانیاں ہوتی ہیں، دیکھیں پیارے الفاظ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اگر آ جائے تو سمجھ لو کہ مصیبت آ گئی ہے، دشمن کی طاقت سے کبھی نہ ڈرو، ڈرنا ہے تو اپنے گناہوں سے ڈرو، وإنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله، اللہ اکبر، انما ذات حصر کو استعمال کیا، مسلمانوں کی کامیابی اور نصرت کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کافر کی نافرمانی، کافر نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی سزا کے لیے مومنوں کو کامیاب کر دیتا ہے، ولولا ذلك لم تكن بهم قوة، اور اگر یہ نہ ہو کافروں میں تو مسلمانوں کے پاس یہ طاقت ہی نہ ہو، یا مسلمانوں کی طاقت کی بڑھوتری دشمن، کافر دشمن کی نافرمانیوں سے ہوتی ہے، لأن عددنا ليس كعددهم، کیونکہ ہماری تعداد ان سے کم ہے، تعداد ان سے کم ہے، وعدتنا ليس كعدتهم، ہمارا اسلحہ ان سے کم ہے، دیکھیے اس دور کی بات ہو رہی ہے، آج کے دور کو آپ ذرا کمپیئر کر کے دیکھیں، فإن استوينا في المعصية، اگر ہم بدکاریوں میں، گناہوں میں برابر ہو جائیں، كان لهم علينا فضل في القوة، تو طاقت تو ہم سے وہ زیادہ ہیں، وإن لم ننصر عليهم بفضلنا لم نغلبهم بقوتنا، الله أكبر، اگر ہمیں کامیابی ہماری بہتری سے، جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائی ہے، ایمان کی، تقوی کی بہتری جو ہے، اور گناہوں سے دوری کی بہتری جو ہے، اگر ہمارے پاس نہ ہوتی تو ہم کبھی بھی اپنی طاقت سے ان پہ غلبہ حاصل نہ کر سکتے، یعنی مومن گناہوں سے دور، کافر گناہوں کے قریب، یہ نافرمان ہے وہ فرما بردار ہے، اس کی نافرمانی اس فرما بردار کی طاقت میں اضافہ کر رہا ہے اور اپنے لیے ناکامی، اپنے لیے ناکامی کا سامان تیار کر رہا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہے، آگے سنو، واعلموا، اور یہ اچھی طرح جان لو، ان علیکم فی سیرکم حفاظۃ من اللہ، کہ تمہارے ساتھ اللہ تعالی کے فرشتے موجود ہیں جو تمہاری حرکتوں کو درج کر رہے ہیں، تمہارے ایک ایک قول کو درج کر رہے ہیں، یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں، فاستحیوا منهم، ان سے تو شرم کرو، اللہ اکبر، ولا تعمل بمعاصی اللہ وانتم فی سبیل اللہ، اللہ تعالی کے راستے پہ چلتے ہوئے اللہ تعالی کی نافرمانی نہ کرو، گناہوں سے دور ہو جاؤ، ولا تقولوا ان عدونا شر منا، یہ کبھی نہ گمان رکھنا اپنے دلوں میں، اپنے دماغوں میں، ہمارا دشمن تو ہے ہی نافرمان، ہے تو ہے ہی کافر، ہمیں غلبہ ضرور ملے گا، یہ گمان نہ رکھنا، فلن يسلط علينا وإن أسأنا، کہ ہیں تو نافرمان، ہیں تو بدکار لوگ، اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے پر مسلط کبھی کرے گا ہی نہیں، ہم تو فرما بردار ہیں، یہ تو نافرمان ہیں، کافر ہیں، ان کا غلبہ ہم پر ہو ہی نہیں سکتا، یہ کبھی گمان نہ کرنا، فرب قوم سلط علیہم من هو شر منهم، بعض اوقات ایسے بھی ہوا ہے، ایسے بھی ہوتا ہے کہ کسی اچھی قوم پر یا ایک قوم پر ان سے زیادہ بدکار لوگوں کو ان پر مسلط کر دیا جاتا ہے، کما سلط علی بنی اسرائیل کفار المجوس، مثال دیکھیں، جیسے کہ بنی اسرائیلوں پر، بنی اسرائیل جو تھے، یہودی جو تھے، بنی اسرائیل پر اللہ تعالی نے کس کو مسلط کر دیا، مجوسی آگ کے پجاریوں کو. یہ اہل کتاب ہیں کہ نہیں؟ ان کے پاس علم تھا کہ نہیں؟ نمازیں بھی پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ ذکر بھی کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے نافرمانی پہ نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تبدیل کر دیا. سبحان اللہ. اور آگ کے پجاری کو جو جس میں شر ہی شر ہے، بدکاری ہی بدکاری ہے، کوئی خیر ہے ہی نہیں. بنی اسرائیل میں اللہ کے ذکر کا خیر تو تھا، نماز کا خیر تو تھا، اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات جسے اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ مبارک سے لکھا اس کی تلاوت کرتے تھے کہ نہیں؟ لیکن اس کے باوجود بھی جب ان کی بدکاریاں بڑھ چکی تو اللہ تعالیٰ ان کو تبدیل ہی کر دیا. ان سے اللہ تعالیٰ نے یہ خلافت، یہ تمکین سب کچھ چھین لیا اللہ تعالیٰ نے. خوف و حراس کی یہ حالت تھی کہ ان کے اوپر آگ کے پجاروں کو مسلط کر دیا، ان کی نیندیں اڑ گئی. اچھا آگے سنو، لما عملوا بالمعاصی، جب انہوں نے بدکاریوں پر بدکاری کرتے رہے. اور آج مسلمانوں پر کس کا غلبہ ہے؟ کون مسلط ہے مسلمانوں پر میرے بھائی؟ یہود، جسے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ لکھ دیا ہے ذلت اور رسوائی اور فقر. وہ دل کے ہمیشہ فقیر ہیں، ہر دور میں فقیر رہے ہیں، ہر دور میں ذلیل رہے ہیں، لیکن آج ان ذلیلوں کا غلبہ ان لوگوں پر ہے جن کے نام محمد، احمد، خالد، عبداللہ، عبدالرحمن ہیں. امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا غلبہ ہے. اور آخر میں، خط کے آخر میں وہ فرماتے ہیں وسر اللہ النصر على انفسكم. یا اللہ، دیکھیں ذرا الفاظ دیکھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے تمہاری اپنوں نفسوں پر. کما تسألون النصر على عدوكم، جیسے تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہو کہ تمہیں دشمن پر مدد عطا فرمائے، تم غالب ہو جاؤ، ویسے ہی دعا اپنے نفس کے اوپر کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے نفس کے اوپر غلبہ دے دے اور تمہاری مدد کرے. واسأل اللہ ذلك لنا ولکم، اور میں اپنے آپ کو بھی تزکینی کیا، اپنا امیر المؤمنین ہیں، اور میں اپنے بھی اور تمہارے بھی یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے نفس کے اوپر غلبہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ. سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، امام بخاری نے کتاب الجہاد میں باب باندھا ہے، باب عمل صالح قبل الجہاد، جہاد سے پہلے عمل صالح. عن ابی الدرداء، سید ابو الدرداء رضی اللہ عنہ قال انما تقاتلون باعمالکم. سید ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تم لڑتے ہو، جہاد کرتے ہو صرف اور صرف اپنے اعمالوں سے. سب سے بڑا اصل تمہارے پاس تمہارے اپنے اعمال ہیں. شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اب دیکھیں ہر دور میں علماء کا، قرآن مجید کی آیتیں دیکھیں آپ نے، سیرت النبی پر ہم نے دیکھا ہے اور صحابہ کرام کے اقوال ہم نے سنے ہیں. اب شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ آٹھویں صدی میں، یعنی تقریباً 700 سال کے بعد، اب ان کے قول پہ ذرا غور فرمائیں. شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وحید ظہر الکفار، جب کافروں کا غلبہ ہوا فإنما ذلك لذنوب المسلمين، تو وہ مسلمانوں کو اپنے گناہوں کی وجہ سے ہیں، التي اوجبت نقص ایمانهم، جو گناہوں اور نفروں کو وہ ارتکاب کرتے تھے ان کا ایمان کم ہوا، کمزور ہوا، ان اس ایمان کی کمی کی وجہ سے کافر دشمن کا غلبہ ہوا. ثم اذا تابوا بتكميل ایمانهم، پھر جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے توبہ کریں اور اپنے ایمان کو کامل کریں نصرہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو نصرت عطا فرمائے گا. تو اصل بنیادی چیز کیا ہے؟ ایمان. ایمان بڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نصرت بڑھ رہی ہے ساتھ ہے. ایمان کمزور ہو رہا ہے، تعالیٰ کی نصرت بھی جا رہی ہے. جب تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہ ہو، مدد نہ ہو، تو میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے کامیابی مل ہی نہیں سکتی. اس کی دلیل
كما قال الله تعالى جیسا کہ اللہ تعالی فرمایا ہے
ولا تهن ولا تحزن وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين, اور تم کمزور نہ پڑو اور نہ تمہیں کوئی غم ہو جب تم اونچے ہو, ان كنتم مؤمنين اگر تم مؤمن ہو. تو اونچائی اور غلبہ کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ایمان. یعنی جب تک کہ تم مومن ہو تمہیں غلبہ ملے گا, تمہاری اونچائی تمہارے ایمان میں ہے. جو ہی ایمان کم ہوا آپ کے درجے نیچے آتے گئے, کم ہوتا گیا ایمان, کم ہوتا گیا آپ کا, آپ کی اونچائی بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئی. اب تاریخ کو دیکھ لیں, صحابہ کرام کا دور کیسا سنہری دور تھا. جو ہی شریعت کے اصولوں سے دوری آتی گئی امت میں, اسی طریقے سے ذلت و رسوائی بڑھتی گئی, اور کوئی بھی عقل سلیم اور قلب سلیم والا انسان اس کو جھٹلا نہیں سکتا. اور دوسری آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, شیخ صاحب ابن تیمیہ کا قول میں بیان کر رہا ہوں. وقال اللہ تعالی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہ قلتم ان هذا قل هو من عند انفسکم, جب تمہیں مصیبت پہنچی تم لوگ پریشان ہو کر یہ کہا کہ یہ کہاں سے آگے مصیبت ہمارے اوپر, اللہ تعالیٰ فرماتے قل هو من عند انفسکم, یہ تمہاری طرف سے ہے, تمہارے اپنے کام ہیں. اور یہ الجواب الصحیح جلد نمبر 6 صفحہ 450 میں شیخ ابن تیمیہ کا قول موجود ہے. اور دوسری جگہ پہ فرماتے ہیں شیخ ابن تیمیہ, وَإِذَا كَانَ فِي الْمُسْلِمِينَ ضَعْفًا, جب مسلمانوں میں کمزوری آ جائے اور اس کے دشمن کا ان کے دشمن کا غلبہ ان پر آ جائے, تو سب سے بڑی جو بنیادی وجہ ہے ان کے اپنے گناہ ہیں, اپنے اعمال ہیں. اور یہ گناہ جو ہیں وہ یا تو اما التفريط في اداء الواجبات باطنا وظاهرا, یا تو واجبات و فرائض کی ادائیگی میں کمی کی وجہ سے ظاہرا یا باطنا, و اما لعدوانهم بتعدي الحدود باطنا وظاهرا, یا تو اللہ تعالیٰ نے جو فرائض فرض کیے ہیں ان میں سستی کرنے سے یا ان کو ترک کرنے کی وجہ سے, یہ گناہ ہے کہ نہیں؟ نماز ترک کرنا گناہ ہے کہ نہیں؟ زکوٰۃ نہ دینا گناہ ہے کہ نہیں؟ حج نہ کرنے استطاعت کے باوجود بھی گناہ ہے کہ نہیں؟ یہ سب سے بڑے گناہ ہیں. بلکہ کفر تارک الصلاۃ پر تو قول راجح کے مطابق مت کا اجماع ہے. بہرحال, یا وہ اما لعدوان بتعدی الحدود, یا دوسری وجہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالی نے حرام کیا ہے ان حدوں کو پار کر کے محرمات کی طرف آ جانا, چاہے یہ محرمات ظاہر ہوں یا باطن ہوں. باطن حرام کیا ہے؟ حسد, بغض, یہ باطن محرمات ہیں. اور ظاہر محرمات کیا ہے؟ زنا کرنا, سود کھانا, چوری کرنا, اور ان سب سے بڑے شرک ظاہر شرک قبر کا طواف کرنا, غیر اللہ کو سجدہ کرنا. باطن شرک یہ اعتقاد رکھنا کہ کوئی بھی مردہ یا کوئی بھی قبر والا آپ کی مدد کر سکتا ہے, یا آپ ان کو اگر پکارتے ہیں. تو یہ ظاہر و باطن وہ بڑے گناہ ہیں جس سے آپ کا ایمان یا تو کم ہو جاتا ہے یا خاتمہ ہو جاتا ہے. قال اللہ تعالی, اب اس کے دلیل بیان کرنے, تعالیٰ فرماتے ہیں, ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان, بے شک وہ لوگ جنہوں نے منہ موڑا اس دن جس دن جماعتوں کا آپس میں سامنا ہوا, انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا, تو یہ شیطان نے ان کو ذلیل کر دیا. یہ ذلت ان کو شیطان کی طرف سے ملی, یعنی شیطان کے چال پر انہوں نے عمل کیا, شیطان کے راستے پر چلے. وجہ کیا تھی؟ ببعض ما کسبوا, جو کچھ انہوں نے کمایا سارا نہیں, ان میں سے بعض کی وجہ سے. گناہ تو بہت زیادہ ہے لیکن ان میں سے جو بعض ہے ان کی سزا ہم نے آپ کو دی ہے. وقال تعالی, اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسکم, پہلے بیان کر چکا ہوں. وقال تعالی, ولینصرن اللہ من ينصره ان اللہ لقوی عزیز, آخر تک اس آیت کو میں نے پہلے بیان کیا ہے. یہ مجموع فتاوی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 445. شیخ ابن تیمیہ یہ قول ہے. شیخ بن باز کو دیکھیں, شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ, جو شیخ ابن تیمیہ کے تقریباً 500-600 سال کے بعد آئے ہیں, وہ فرماتے ہیں, فتاوا میں جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 80 میں جب ان آیتوں کا ذکر کیا جو ابھی میں نے بیان کیے ہیں، فرماتے ہیں ولو ان احدا يسلم من شر المعاصي وعواقبها الوخيمه لسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام يوم احد، اگر کوئی بھی شخص گناہوں اور نافرمانیوں کے شر سے محفوظ ہو سکتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ محفوظ ہو جاتے ہیں. ان سے بڑے کوئی ذات ہے؟ ان سے بڑے کوئی مومن ہے؟ ان سے بڑے کوئی اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، کوئی قریب ہے اللہ تعالیٰ کے؟ کوئی بھی نہیں. اگر گناہوں کے شر سے کوئی محفوظ ہو سکتا دنیا میں، یعنی گناہوں کی وجہ سے جو سزا ملتی ہے، جو شر جو ہوتا ہے، تو یہ محفوظ ہو جاتے، تو وہ محفوظ نہ ہوئے، ان کی تکلیف وہیں جنگ احد میں. تو جنگ احد میں اللہ تعالیٰ ان کو ان کی حفاظت ضرور کرتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پر اس تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان کو جو تھوڑی سی تکلیف پہنچی ہے اس کی بنیادی وجہ ان کا اپنا عمل تھا. وہم خیر اہل الارض، اور یاد رکھیں وہ اس روئے زمین پر سب سے بہترین لوگ تھے، خیر اہل الارض. ویقاتلون فی سبیل اللہ، یعنی اس دنیا میں سب سے اچھے لوگ وہی تھے، نمبر دو، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد پر نکلے ہوئے تھے. دیکھیں ومع ذلك جرى عليهم ما جرى، اس کے باوجود بھی ان کے اوپر جو کچھ ہوا وہ ہوا بسبب معصیۃ الرماۃ، وجہ کیا تھی؟ تیر اندازوں کی نافرمانی، التي كانت عن تأويل لا عن قصد، جو تأویل کی وجہ تھی اور قصد جان بوجھ کے نہیں تھی، لمخالفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے. ولكنهم لما رأوا عزيمة المشركين ظنوا ان الامر قد انتهى وان الحراسة لم يبقى لها حاجة الى اخر كلامه رحمه الله. يعني جب مشرک بھاگ گئے تو انہوں نے یہ گمان کیا کہ اب تو جنگ ختم ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان تو جنگ کے دوران ہی تھا، اب وہ وجہ ختم ہو گئی، اب ہمارے جائزے کا ہم نیچے اترے. تو اس تعویل تھی، غلط فہمی تھی، اس کی وجہ سے اللہ تعالی کی طرف سے یہ تکلیف ان کو پہنچی ہے. یہ تھے پہلی بنیادی وجہ، اس کے دلائل میں نے بیان کی ہے. نصرت اور کامیابی کی پہلی وجہ ہے ایمان، توحید، صحیح عقیدہ اور عمل صالح کی طاقت. یہ طاقت جو ہے یہ اصل طاقت ہے، اور اس طاقت کو حاصل کرنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ آسان ہے. یہ 7 سال کا بچہ بھی حاصل کر سکتا ہے، یہ 70 سال کا بوڑھا بھی حاصل کر سکتا ہے. اب دوسری طاقت کی طرف آتے، اصل کی طاقت جو مشکل ہے، لیکن اس کا ہونا بھی ضروری ہے. یہ ہم نہیں کہتے صرف ایمان سے لڑتے رہو اور تمہارے پاس ہاتھ خالی ہو تمہارے، یہ ہرگز نہیں ہے. یہ دین اسلام جو ہے یہ فطرت کا دین ہے، یہ حکمت کا دین ہے. دوسری طاقت، اصل کی طاقت، تیاری کی طاقت، اس کو ہونا ضروری ہے. اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اور تم تیار کرو اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق، وہ طاقت جس کو تم استعمال کرو اپنے دشمن کے خلاف. من رباط الخیل، من قوة ومن رباط الخیل، طاقت اسلحے کی طاقت، اور سواری، اور جو بھی اس جہاد میں آپ کو ضرورت پڑے ہر اس چیز کی طاقت کو آپ تیار کرو. سواری کی ضرورت ہے، ڈھال کی ضرورت ہے، تلوار کی ضرورت ہے، اس کے لیے سفر پہ نکلنا ہے، راہ سفر کا خرچ ہے، اس کی تیاری ہے. جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے اس کی تیاری میں آگے بڑھو. ترہبون بھی عدو اللہ وعدوکم، اس سے کیا ہوگا کہ دشمن آپ کی اس طاقت کو دیکھ کر اس پہ دل میں ڈر پیدا ہو جائے گا. وقول تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسری آیت میں الان خفف اللہ عنکم، اب اللہ تعالیٰ نے تم پر تخفیف کر دی ہے، آسانی کر دی ہے. وعلم ان فیکم ضعفا، اور یہ جان چکا اللہ تعالیٰ کہ تمہارے اندر تھوڑی سی کمزوری پیدا ہو گئی ہے. کس کے بارے میں ہے؟ یہ صحابہ کرام کے بارے میں، اس بہترین دور کی بات ہو رہی ہے. فَإِن يَكُن مِنكُم مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ، پس تم میں سے اگر 100 ہو تو وہ 200 پر غالب ضرور ہوں گے تعداد میں، یعنی 1-2 کے مقابلے میں کامیاب ہے. وَإِن يَكُن مِّنكُم أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ، اگر تم میں سے 1000 تو 2000 پر غلبہ حاصل کر لیں گے. بِإِذْنِ اللہ، دیکھیں اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تمہاری طاقت کے حکم سے نہیں، یعنی کہ ایک ہی میرے سامنے، دو تو میری طاقت کافی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمہیں غلبہ ہوگا. واللہ مع الصابرین، اور یہ جانو کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یعنی تم نے ثابت قدم رہنا ہے، تمہارے سامنے دو آ جائے تو غلبہ تمہارا ہی ہے. تو ان آیات کریمہ سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے، اگر ایمانی طاقت کافی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں حکم نہ دیتا کہ ہم تیاری کریں اسلحے کی دشمن کے خلاف. اور یہ بھی، اس کی بھی کبھی کوئی حکمت نہ ہوتی کہ ایک کے سامنے دو، یعنی دو کے سامنے ایک کافی ہے، تعداد کی بھی حکمت کوئی نہ ہوتی. جب ایمانی کافی تھا تو ایک کے سامنے لاکھوں کو بھی اس کے غلبہ مل سکتا تھا، لیکن جب تعداد کو متعین کر دیا، اسلحہ کا ذکر کیا، اس کے مطابق ایمانی طاقت کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ دوسری بھی ہونی چاہیے، لیکن بنیاد وہ ہے، یاد رہے بنیاد وہ ہے، اس کو نہ بھولیں. اچھا، اور اس کی دوسری دلیل جو ہے، یاد رکھیں سیرت النبی میں سے صلی اللہ علیہ وسلم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ جنگ موتا میں، سن 8 ہجری میں جنگ موتا ہوئی، جنگ موتا میں مسلمان کو شکست ہوئی، اور اس شکست کی وجہ کوئی نافرمانی نہیں تھی. یاد رکھیں، جنگ احد میں تو غلط فہمی ہوئی ہے، جنگ موتا میں کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، کوئی نافرمانی نہیں ہوئی، لیکن جنگ ہار گئے. اور خالد بن ولید 1,00,000 سے زیادہ تعداد جو دشمن کا لشکر تھا، 3,000 کو واپس وہاں سے نکال کے لے کے آئے. اگرچہ ظاہرا دیکھا جائے تو کامیابی ہے، ناکامی نہیں ہے، یعنی 3,000 کو گھیر چکے ہیں 1,00,000 کی تعداد، اور ان میں سے 3,000 کو نکالنا زندہ، جو شہید ہوئے 13 تھے بس، 3,000 میں سے 13 شہید ہوئے، ان کو وہاں سے زندہ سلامت نکالنا، یا اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیں، یہ کامیابی ہے کہ نہیں؟ دفاع کرتے کرتے ان کو نکال لیا، لیکن جنگ کا رزلٹ کیا ہے؟ رزلٹ کی بات ہے کہ رزلٹ میں تو شکست ہے، حقیقتاً دیکھا جائے تو کامیابی ہی ہے، لیکن ہم ظاہرن کی بات کرتے ہیں جیسے تاریخ میں ہے. تاریخ میں یہ ہے کہ اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے. تو کیا یہاں پر کوئی نافرمانی بھی نعوذ باللہ صحابہ سے؟ کوئی نافرمانی بھی. اگر ہوتے تو اللہ تعالیٰ بیان کرتا قرآن مجید میں، یا اللہ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں بیان ضرور کرتے، جیسے جنگ احد کے تعلق سے اللہ تعالیٰ بیان کیا، کئی آیتیں نازل فرمائی ہیں. تو وجہ کیا تھی؟ اصل کی طاقت وہ نہیں تھی جو اس دشمن کے پاس تھی. تو اصل کی طاقت کا ہونا بھی ضروری ہے ایمان کی طاقت کے ساتھ ساتھ. اور اس کی تیسری دلیل سے مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب قیامت قریب ہوگی، یاجوج ماجوج نکلیں گے، تو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ پہاڑوں کی طرف تم لوگ چلے جاؤ، اور ان کے خلاف جہاد کرنے سے منع فرما دیا. وہ یہ فرمایا کہ تمہارے پاس وہ طاقت نہیں کہ تم انہیں روک سکو. ارے اپنی زمین چھوڑ دیں، گھر چھوڑ دیں، سب کچھ چھوڑ دیں، پہاڑوں میں ملے گا کیا؟ پہاڑوں میں ہوتا کیا ہے جہاں پر نہ کھانا نہ پینا کچھ بھی نہیں؟ کیا ہم نے زمین چھوڑ دیں، نماز با جماعت ادا ہوتی ہے، امن و امان سب چھوڑ دیں؟ جب طاقت نہیں تو چھوڑ دیں. دیکھیں یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اپنے پیارے نبی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو. تو اس کا یہ مقصد ہے کہ اسلحے کی طاقت کا ہونا بھی ضروری ہے ایمان اور توحید کی طاقت کے بعد. اب آتے ہیں، یہ ایک تمہید سمجھ لیں آپ. اب آتے ہیں آج کا واقعہ، آج کے دور میں، یعنی شرائط میں نے بیان کی ہے، اب واقعہ دیکھتے ہیں آج کل کے دور میں فلسطین اور عراق میں کیا صورتحال ہے، پھر ہم اسی ترازو پر توڑتے جو میں نے بیان کیا، دیکھتے ہیں کہ آج جہاد فلسطین اور عراق میں اس میں سے فائدہ ہے یا نہیں. آج جو مسلمان عراق اور فلسطین میں ہیں خصوصا, کیونکہ بات اسی کی ہو رہی ہے, اور امت اسلامی میں عموما عام طور پہ, ان کی حالت کسی سے مخفی نہیں ہے. جسے اللہ تعالیٰ نے بصیرت عطا فرمائی ہے, حق اور باطل کو سمجھ سکتا ہے, توحید اور سنت اور توحید اور شرک میں فرق سمجھ سکتا ہے, سنت و بدعت میں فرق سمجھ سکتا ہے, تو وہ ضرور مسلمانوں کی حالت کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے. تو دین کے تعلق سے جو آج امت کا حال ہے, امت مسلمہ کا عام طور پہ اور فلسطین اور عراق میں خاص طور پہ, اعتقاد کو ہم دیکھتے ہیں اور عمل کو ہم دیکھتے ہیں, کیونکہ یہی دو بنیاد اسی کی بات ہو رہی ہے. تو اعتقاد کو آپ دیکھیں, کیا اعتقاد ہے؟ اپنے عقائد میں وہ مختلف ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے منہج سے بالکل دور ہیں. دیکھیں, الا من رحم اللہ, بعض اچھے لوگ بھی ہیں, میں سب کی برائی نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں عام بات کر رہا ہوں جو زیادہ تر آج موجود ہے, جو حالات موجود ہیں. غیر اللہ کو پکارنا, غیر اللہ کے لیے نظر نیاز کرنا, اولیاء کے مزارات کو سجانا, اولیاء کے مزارات کی طرف جا کر سجدے کرنا, طواف کرنا, بلکہ عراق میں جب حسین رضی اللہ عنہ کی قبر کی طرف جاتے ہیں تو دروازے سے ہی سجدہ کر دیتے ہیں, دروازے سے, صحن سے, ناک کو رگڑتے رگڑتے سجدہ کرتے کرتے قبر تک پہنچتے ہیں. طواف بعد میں, باقی دعا پکار بعد میں, نظر نیاز بعد میں, سب قربانی بعد میں. اور ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اسماء اور صفات کا انکار کرتے ہیں, اشاعرہ پھیلے ہوئے ہیں, اور بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے, بلکہ اکثر لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. وحدت الحلو وحدت الوجود کا عقیدہ ان لوگوں میں موجود ہے. اور بعض لوگوں کے نزدیک, بلکہ اکثر لوگوں میں یہ رائج ہے کہ اولیاء کو اللہ تعالیٰ نے کن فیکون عطا کیا ہے, اور وہ علم غیب کے مالک ہیں, ان کو علم غیب آتا ہے, وہ ہر مصیبت میں کام آتے ہیں. یہ عقیدہ کی بات ہے. عمل کی طرف آتے ہیں, ارکان اسلام کی جو چار رکن ہیں, ایک تو عقیدہ تھا, کلمہ شہادت پہلا رکن, جو باقی چار ہیں, نماز ہے, زکوٰۃ ہے, روزہ ہے, حج ہے. یہ تو اب بات کرتے جائیں تو ہم تھک جائیں گے, لیکن باتیں ختم نہیں ہوگی. بے نمازی کتنی ہے امت میں, نماز کی کیا قدر ہے مومن کے دل میں, زکوٰۃ کے کتنے لوگ ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں, یہ جو وہ فکر ہے میرے مال میں زکوٰۃ ابھی فرض ہو گئے تو میں نکالوں, اور نکالوں تو کہاں نکالوں, کس کے دوں, کس کو دوں. کتنے لوگ فکر مند ہیں زکوٰۃ کے بارے میں. رمضان میں روزہ رکھتے ہیں, ایک روزہ ہوتا ہے 20 نافرمانیاں ہوتی ہیں ساتھ ساتھ. جتنی بھی کوئز پروگرام ہیں, جتنی بھی اکثر ٹی وی چینل ہیں, آپ اس میں دیکھیں گانے بجانے سب کچھ, رات کو ساری رات گانے بجانے ہوتے ہیں, اور دن کو روزہ اور سونا ہوتا ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. حج ہے. کتنی لوگ ہیں اس امت میں جو کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت بھی عطا کی ہے, اور وہ طاقت بھی رکھتے ہیں, صحت بھی ہے, مال بھی ہے, دولت بھی ہے, سب کچھ ہے. سیر و تفریح کے لیے امریکہ, انگلینڈ, فرانس, اٹلی, ہر جگہ جاتے ہیں, سالانہ جاتے ہیں, لیکن آج تک عمر 60 سال ہو گئی, حج نہیں کیا آج تک, توفیق نہیں ہوئی. اپنے ارد گرد میں دیکھ لیں آپ, ارد گرد دور نہ جائے کہیں, کتنے لوگ ہیں اسے. نہ فرمانوں کی بات کریں تو وہ ختم نہیں ہوتے. سود کو دیکھ لیں آپ, کم سے کم درجے کا سود جو ہے اس کا گناہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے. ابن ماجہ کی صحیح سند سے روایت ہے, ابن ماجہ میں, کم سے کم درجے کا سود 73 درجے ہیں, 73, جو نیچے والا 0 پہ درجہ, نیچے جو ہے نمبر 1 جو ہے سب سے نیچے اس کا گناہ ایسا ہے جیسے کہ کوئی شخص اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے، نعوذ باللہ. آج امت میں سود دیکھیں آپ، کینسر کی طرح پھیل چکا ہے اس امت میں. جیسے کینسر جسم میں پھیل جاتا ہے، ایک سٹیج آتی ہے کہ اسے اگر شروع میں نہ کاٹا جائے تو انسان ہلاک ہو جاتا ہے. آج پھیل چکا ہے کینسر کی طرف. اللہ ہم سب کو محفوظ کرے اور رحم فرمائے ہمارے اوپر، امت کے اوپر. تو اس کو کاٹنا چاہیے، اور کاٹیں گے کیسے؟ توبہ سے. بھی کاٹنا آسان ہے، آپریشن مشکل ہے ڈاکٹر کے لیے، لیکن امت سے سود کو کاٹنا صرف انسان اپنے دل کے اندر اپنے رب سے رجوع کر لے، بس توبہ کر لے. لیکن یہ اس آپریشن سے زیادہ مشکل آج کل لوگوں کے لیے. جو سود خورے کہاں چھوڑتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہماری کامیابی اسی میں ہے. یہ سود ایک گناہ ہے. اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کی تیاری، جنگ پر تلے ہوئے ہیں. جس امت میں اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کی کارروائی شروع ہو چکی ہو، اور جو جنگ پر تلے ہوں اللہ تعالیٰ کے خلاف، اللہ تعالیٰ کو نصرت عطا کرے گا دشمن کے خلاف. بھائی تھوڑا سا سوچیں، اپنے جذبات پر قابو کر کے ان نصوص کی طرف رجوع کرو، دیکھیں ہم کہاں ہیں آج. زنا کو دیکھیں، مسند ابو یعلا میں اس صحیح ترغیب میں روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی قوم میں زنا اور سود بڑھ جاتا ہے اور عام ہو جاتا ہے تو وہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کو حلال کر دیتے ہیں. والدین کی نافرمانی، قطع رحمی، مالوں کو یتیموں کا مال کھانا، سات مہلک جو بڑے گناہ ہیں آج امت میں رائج ہو چکے ہیں. اجتنب السبع الموبقات، صحیح بخاری مسلم میں سات بڑے گناہ کا اجتناب کرو، پھیلے ہوئے ہیں. تو یہ گناہ موجود ہے امت میں آج. یہ تو تھی ایمان کی بات، ایمان، توحید، صحیح عقید، عمل صالح. آج امت کا یہ حال ہے عام طور پر، اور فلسطین اور عراق میں خاص طور پر. اچھا، اسلحے کی طاقت کی طرف آ کے بات کرتے ہیں. اسلحے کی طاقت دیکھیں آپ، جو اسلحہ آج موجود ہے فلسطین اور عراق میں، وہ اسلحہ کہاں سے آیا ہے؟ اسی کافر ملک سے ہے جس کے خلاف وہ جہاد کر رہے ہیں. اور وہ اسلحہ ہے جو ان کے لیے ناکارہ ہو چکا ہے، ایکسپائر ہو چکا ہے، اور وہ اس اسلحے کو دینے سے پہلے اپنا توڑ پہلے بنا چکے ہیں. یاد رکھیں، کوئی شخص یہ نہ کہے کہ بھی ہم پیسے سے خریدتے ہیں تو وہ ہمیں پیسے سے دیتے ہیں. یہ صحیح ہے کہ وہ پیسے کو پجارے عبد الدرہم عبد الدینار ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنا بچاؤ نہ کرے، بچاؤ پہلے کر لیتے ہیں. اور اپنا جو بھی مال ہے جو کہ گوداموں میں پڑا کئی سالوں سے جو ایکسپائر ہو رہا ہے، انہوں تو نکالنا ہے، اس کو نکالیں گے، وہ اسے خوبصورت بنا کے وہ نکالیں گے، دیں گے آپ کو وہ. لیکن ان کے توڑ جو ان کے پاس موجود ہیں آپ کو گمان بھی نہیں. دیکھیں، میں کسی کو ڈرا نہیں رہا ہوں، میں حقیقتوں کی بات کر رہا ہوں. اگر آج امت میں ایمان کی طاقت آ جائے تو اسی یہ جو باتیں ہیں اسلحے کی طاقت کی، یہ ہمیں اس کی پرواہ نہ ہوتی. آج کوشش کرتے جو ہمارے پاس ہوتا، لیکن جب بنیاد ہی نہیں ہمارے پاس، یہ نہ اصل ہے نہ فرع ہے، پھر تو یہ باتیں کرنی چاہیے. بہرحال، اور یہ اسلحہ جو ہے خفیف اسلحہ، اس اسلحے کے سامنے حقیقتاً دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے جو اس دشمن کے پاس ہے. جدید ترین اسلحہ جس کا سامنا یہ چھوٹا اسلحہ نہیں کر سکتا. جیسے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں، جب مجھے سوال کیا گیا کہ ہم جہاد کیوں نہیں کرتے ان کے خلاف، کافروں کے خلاف، انہوں نے فرمایا، شرح ریاض الصالحین میں پہلے جلد میں فرماتے ہیں، ہمارے پاس جو اسلحہ ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کچن کی چھری جسے ہم سبزی ترکاری کاٹتے ہیں، آپ چاہتے کہ چھری سے ہم ان کا مقابلہ کریں جن کے پاس ٹینک ہے اور اتنی بڑا بھاری اسلحہ ہے؟ یہ حقیقت ہے میرے بھائی. اگرچہ بعض لوگوں نے شیخ صاحب پہ یہ تہمت لگائی کہ یہ مرجی ہیں, یہ عالم سلطان ہیں, یہ بک چکے ہیں, یہ ہے وہ ہے, آخر تک میرے بھائی بات جذبات کی نہیں ہے, بات علم کی ہے, بات سمجھ کی ہے. آپ بھی تھوڑا سا ان جذبات تو سے باہر نکل کر تھوڑا سنیں اور سمجھیں, انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا ضرور فرمائے گا. یہ جذبات ہمارے اندر بھی تھے. میں نے کہا کہ مجھے اس مسئلے کو سمجھتے سمجھتے تقریباً 10 سال لگ گئے ہیں, یہ عام باتیں نہیں ہیں. یہ جذبات ہمارے اندر بھی تھے. یہ امت کا مسئلہ, فلسطین کا مسئلہ, عراق کا مسئلہ, ان کو 10 سال سے زیادہ گزر گئے, 70 سال ہونے والے ہیں فلسطین کے مسئلے کو. اس کے باوجود بھی کیا ہوا ہے؟ پریشانیاں بڑھ گئی ہیں, مسئلے مسائل بڑھ چکے ہیں, کوئی حل نہیں ہوا. کیوں؟ اسی بنیادوں پر چل رہے ہیں جو ہم لوگوں نے خود بنائے ہیں. جو بنیاد اللہ تعالیٰ بنا چکے ہیں اس کی طرف رجوع نہیں کرتے ہم.
السلام
علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور یاد رکھیں, جاپان میں جب جانتے ہیں جب امریکہ نے ایٹم بم گرایا تھا, اس ظالم نے, کافر نے, تھوڑا سے رحم, ہلکے وہ بھی کافر تھے, کافر نے کافر پر حملہ کیا ایٹمی ہتھیار سے ہیروشیما ناگاساکی میں. آج بھی بچے جو ہے, بعض بچے لوڑے لگڑے اور اپاہج پیدا ہو رہے ہیں, اس کا اثر آج بھی موجود ہے. تو جب اب ایکویشن دیکھیں, دینی کمزوری جس میں سب ہے, توحید, ایمان کی کمزوری, توحیدی کمزوری, عقیدہ کی کمزوری, عمل صالح کی کمزوری, اس میں بدکاریاں کا بڑھنا, محرمات کا ارتکاب کرنا, فرائض کو چھوڑنا, ساری یہ دینی کمزوری ہے. کیونکہ دین میرے بھائی ایک مجموعہ ہے, ایک ضابطہ حیات, ایک عمل ہے, مجموعہ ہے عقائد کا, عبادات کا, معاملات کا, یہ ہمارا دین ہے پورا. تو دین یہ کویشن لکھیں, دینی کمزوری پلس اسلحے کی کمزوری, وسائل کی کمزوری یعنی اسلحہ پورا وسائل, پلس کافر ظالم دشمن کی طاقت کی بڑھوتری, اکول ٹو کیا ہے رزلٹ؟ کیا ہے, کیا خیال ہے؟ نہیں, رزلٹ ہے ناکامی میرے بھائی, ناکامی ہے, ذلت اور رسوائی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اور آج یہی کچھ ہو رہا ہے امت میں, یہی کویشن موجود ہے, اسی پہ عمل ہوتا جا رہا ہے. پچھلے 70 سال میں یہی کام ہو رہا ہے. اپنے آپ کو تبدیل کیوں نہیں کرتی یہ امت؟ کیوں شرک کو چھوڑ کے توحید کی طرف نہیں آتی؟ آخر رکاوٹ کیا ہے, کیا مصیبت ہے؟ کیوں بدعت کو چھوڑ کے سنت کی طرف نہیں آتی؟ کیوں نافرمانی کو چھوڑ کے فرما بردار کی طرف نہیں آتی؟ آخر رکاوٹ کیا ہے, مجھے بتائیں کیا ہے؟ اگر یہ ہوا نفس نہیں تو اور کیا ہے؟ اپنی خواہش نفس کو پورا کر نہیں تو اور کیا ہے؟ رونے کے لیے, آنسو بہانے کے لیے پوری امت کھڑی ہو جائے گی, عمل کرنے کے لیے سب پیچھے ہیں. اتنے ہی نہیں, آج آپ یہ کہیں کہ دیکھیں کہ کسی قبر, کسی ولی کی قبر کا طواف کرنا شرک ہے, آپ دیکھیں دن رات ایک کر دیں گے. یہ وہابی ہیں, یہ گمراہ ہیں, یہ باطل فرقہ نکلا ہے, یہ فتنہ نکلا ہے امت میں نیا. آخر تک آپ گنتے جائیں, گنتی ختم ہو جائے گی, ان کی باتیں ختم ہوں گی, یہ تہمتیں ختم نہیں ہوں گی. وجہ کیا ہے؟ ارے ہم کیا آپ کو کیا نصیحت کر رہے ہیں بھائی؟ شرک جو سب سے بڑا گناہ ہے, جو سب سے پہلے حرام ہے, جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا, اس کو چھوڑ کے توحید کی طرف آ جائے, یہ غلطی ہے. اور اس کی سزا صرف وہ نہیں بھگت رہے جو شرک کرتے ہیں, جو بدعت کرتے ہیں, جو نافرمانیاں کرتے ہیں, جو سود کھاتے ہیں, صرف وہ نہیں بھگت رہے, پوری امت بھگت رہی ہے میرے بھائی. فلسطین میں, عراق میں, افغانستان میں, کشمیر, جہاں پر بھی مسلمان ذلیل ہے آج, دنیا کے کسی کونے میں بھی, جتنی مسلمان بہن عورتوں کی, بہنوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے, جتنی بچی یتیم ہو رہے ہیں, جتنی قتل و غارت ہے, ہر وہ شخص اس میں شامل ہے، اس گناہ میں شامل ہے جو شرک کا ارتکاب کرتا ہے، بدعت کا ارتکاب کرتا ہے، نافرمان کا ارتکاب کرتا ہے، اور جو خاموشی اختیار کرتا ہے، باطل کو باطل نہیں کہتا، وہ بھی ان کے ساتھ شریک ہے. ہمارا صرف اتنا قصور ہے کہ ہم آگاہ کرتے ہیں کہ یہ راستہ غلط ہے، شرک کو چھوڑ کے توحید کی طرف آؤ اور گالیوں کے بوچھاڑ، یہ غلطی ہے. اور امت کو ملا کیا ہے؟ شیخ حسین بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ بہت مشہور ہو گیا تھا کہ شیخ بن تیمیہ جو ہے جہاد کے خلاف ہے، جیسے آج کل مشہور ہے، بک چکے ہیں، یہ ہے وہ ہے. رجع البکری سفر میں 377 میں لکھتے ہیں کہ شیخ حسین بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ انکار کر دیے کہ تم لوگوں کے ساتھ میں کیا نکلوں جہاد کروں، تمہارا تو یہ حال ہے کہ جب دشمن کا غلبہ ہوا، تتاری آئے، تو یہ مسلمان کہاں بیچارے گئے جانتے آپ؟ بھاگے قبروں کی طرف. دیکھیں زبان پہ کلمہ، دل کے اندر کلمہ، لیکن جسم پر اس کا اثر نہیں، اس کا نور جسم پہ نظر، چہرے پہ اس کا نور چمک نہیں ہے. کیوں؟ اس کو سمجھے نہیں. ابو عمر ایک کوئی ولی تھا، اس کی قبر کی طرف بھاگے، اور کیا پڑھتے ہوئے بھاگے؟ یا خائفین من التتر لوذوا بقبر ابی عمر، لوذوا بقبر ابی عمر ینجیکم من الضرر. اے تتاروں سے ڈرنے والے، تم راستہ پکڑو، رجوع کرو ابی عمر کی قبر کی طرف، وہ تمہارے لیے نجات ہے، اسی کی پناہ حاصل کرو، تمہیں نجات ملے گی دشمن کے شر سے، دشمن کے نقصان اور ضرر سے. اما یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، وہ کون سی ذات ہے جو بے قص کی سنتا بھی ہے اور اس کی مصیبت کو ٹالتا بھی ہے؟ ہے کوئی اللہ تعالیٰ کے سوا؟ یہ لوگ کہاں بھاگ رہے ہیں؟ جیسا ہم فرماتے ہیں آگے، تو میں نے ان کو کہا جسے تم پکار رہے ہو، جس کی پناہ میں تم آنا چاہتے ہو، اگر وہ زندہ بھی ہوتا تمہارے ساتھ آج، تمہیں نصرت نہ مل سکے. ایمان دیکھیں، اگر وہ ابو عمر زندہ بھی ہوتا آج، ابھی تو قبر مر چکا ہے نا جسے تم پکارو، اگر یہ زندہ تمہارے ساتھ ہوتا آج، کیا تم دشمن پر غلبہ ہو جاتا؟ تو مرنے کے بعد تمہارے کیا کام آئے گا وہ؟ لیکن جب انہوں نے توحید اور سنت کا علم کو شائع کیا، لوگوں نے آہستہ آہستہ اس کو سمجھنا شروع کیا، اور ان کو پتا چلا کہ اب تک ہم کیا کر رہے تھے. دیکھیں شرک کا خاتمہ نہیں ہوا اس دور میں، آج کے دور میں نہیں ہو سکتا، میں جانتا ہوں آج کے دور میں نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک سنت ہے، ایک قانون ہے. آپ کے اندر جو ایمان ہے، جو عقیدہ ہے، آپ کو جو اعمال ہیں، وہ کیسے ہیں؟ جب لوگوں نے سمجھنا شروع کیا، ان کی تعداد میں تھوڑی سی بڑھوتی نظر آئی اور وہ زیادہ ہوئے، ان کا اثر بھی شروع ہوا، اور وہ لوگ جو اس کے باوجود بھی کہ توحید کا علم تھا، سنت کا علم آہستہ آہستہ شروع ہونے لگا، اور ان کا آہستہ آہستہ یہ لوگ دبنا شروع ہوئے، تو لوگوں نے خاموش، ان کا اثر رسو ختم ہو گیا آہستہ 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 اثر رسو ختم ہوتا گیا، اور یہ چھوٹا سا جو گروہ تھا یہ بلند ہوا. اللہ تعالیٰ کامیابی اس وقت عطا فرمائی. آج کے دور میں ہم کمپیر کرتے ہیں، اثر رسوخ کس کا ہے، چلتی کس کی ہے، سنی کس کی جاتی ہے، مانی کس کی جاتی ہے؟ موحدین کی مانی جاتی ہے. مسلمان کس مسلمان کے اندر داخل ہو جائے، کوئی ایک موحد جا کے کہہ دے وہاں دراز میں کھڑو کر، یار آپ تو اندر جا رہے ہو، یہاں پر شرک ہو رہا ہے، اپنا جائے حشر دیکھیں اس کے دروازے کے سامنے. اس زمانے میں جب یہ موحدین آئے اور کہا، دب گئے. اب پھر ابو عمر کا نعرہ نہیں لگا وہاں پہ، انہوں نے کہا جو جہاد میں نکلے گا ہمارے ساتھ، یہ نعرہ نہیں لگائے گا، وہ ہمارے ساتھ نکل نہیں سکتا. ان کو پھر سمجھ آئی اس بات کی، اگر ابو عمر ہمیں نجات دلاتے ہیں تو پھر ہمیں نجات پہلے سے حاصل ہو چکی ہوتی. جب ان کو نجات ملی بعد میں، وہ کافی لوگوں نے توبہ کی ہے شرک سے، جب انہوں نے دیکھا کہ حق یہ ہوتا ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو نا، پہلے یہ تو دیکھیے جہاد ہے یا نہیں ہے، پھر جہاد کرنے والے آتے ہیں. ہمارے بات ابھی اس پہ اٹکی ہوئی کہ جہاد ہے یا نہیں ہے. یہ ضوابط جو میں نے بیان کی ہے پچھلے دروس سارے میں، کیا آج کے جہاد میں یہ موجود ہیں کہ نہیں؟ جب موجود ہے پھر جہاد کرنے والے آتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ آج جہاد کون کر رہا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ آج جہاد جو ہے وہ جہاد کرنا چاہیے نہیں، اس کا وقت ہے یا نہیں ہے. اور آگے یہ بھی چار پانچ غلط فہمیاں کہ جیسے جہاد افغانی میں بات آئے گی، طالبان کی بات آئے گی آگے، اور سلفیوں کے جہاد بھی ہوا تھا، تو ان کی بات بھی انشاءاللہ آگے انشاءاللہ. بہرحال یہ تھا ابھی تک شرع کی بات. اب واقعہ کی طرف آتے ہیں، واقعہ آج کل کے دور میں واقعہ گواہی دے رہا ہے کہ آج کے دور میں فلسطین اور عراق میں جہاد کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس جہاد میں اگر کامیابی بھی مل جائے تو شرعاً کوئی فائدہ نہیں. دیکھ واقعی سی گواہی ہے، کیونکہ کافروں کے ساتھ یا کافروں کے خلاف جہاد کرنا، جو ہر عالم جانتا ہے، وہ مشروع لغیر لذاتی ہی نہیں ہے. یاد رکھیں، کافر کے خلاف جہاد کرنا مشروع لغیر لذاتی ہی نہیں ہے، یعنی کافر کو قتل کرنا مقصد نہیں ہے، اللہ تعالی کے دین کی بلندی یہی مقصد ہے. اگر کافر پہلے ہتھیار ڈال دے تو اسے مارا جائے گا. لکم دینکم ولی دین، یہاں پر تم جانو تمہارا دین جانے، لیکن تم نے سر جھکانا ہے لا الہ الا اللہ کے سامنے، یہ دین کی سربلندی ہے. تو جہاد جو ہے وہ من باب الوسائل للغایات والمقاصد، مقصد ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی. اس کے دلیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ، اور ان کے خلاف جنگ کرو، قتال کرو، کب تک؟ جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے، شرک ختم نہ ہو جائے. ویکون الدین کلہ للہ، جب تک سارا کا سارا دین اللہ تعالیٰ کا نہ ہو جائے، یعنی بلندی دین کی نہ ہو جائے. ابن جریر فرماتے ہیں تفسیر میں ويقول حتى تكون الطاعه والعباد كلها لله، جب تک اس وقت تک جہاد کرتے جب تک کہ فرما بردار اور عبادت ساری کی ساری صرف اللہ تعالی کے لیے، خالصۃ دون غیره، خالص صرف اس اللہ تعالی کی عبادت ہو اور شرک خاتمہ ہو جائے. اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے بھی جہاد کیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں، لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ، اللہ تعالیٰ کی دین کی سربلندی کے لیے، اللہ تعالیٰ کے کلمہ لا الہ الا اللہ کی بلندی کے لیے، فہو فی سبیل، یہی اللہ تعالیٰ کے راستے میں یہی جہاد ہے. جو کسی اور مقصد کے کیا گیا وہ جہاد نہیں ہے، یاد رکھیں. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو سزا واجبات کو ترک کرنے کی وجہ سے ملتی ہے اور محرمات کے ارتکاب کی وجہ سے ملتی ہے، وہی مقصد ہے جہاد کا. یعنی جو اللہ تعالیٰ کے فرائض پہ عمل نہیں کرتے اور نافرمانیاں کرتے ہیں، تو جہاد اسے مشروع کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی جائے اور نافرمانی ختم ہو جائے، یہ جہاد کی اصل مقصد ہے. جو سزا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہے واجبات کو ترک کرنے کی وجہ سے اور محرمات کے ارتکاب کرنے کی وجہ سے، یہ سزا جو ہے یہ کیسے ملے گی؟ جہاد کی طرف سے. یعنی جہاد جو اللہ تعالیٰ نے مشروع کیا ہے، یہ سزا ہے ان لوگوں کے لیے جو واجبات کو چھوڑتے ہیں اور محرمات کے ارتکاب کرتے ہیں. یعنی جہاد کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی دین کی فرما برداری. فرما برداری کیسے ہوگی؟ جب واجبات پہ عمل ہوگا اور نافرمانیوں کا خاتمہ ہوگا، محرمات کا ارتکاب نہیں کیا جائے گا. اور شیخ مت میں نے یہ مجموع فتاوی میں بیان کیے ہیں، جلد نمبر 28، صفحہ نمبر 30، صفحہ نمبر 308. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ولأجلها جردت السیوف، اسی کلمہ توحید کے لیے تلواروں کو میانگ سے نکال لیا گیا. یعنی جہاد کیوں مشروع ہوا؟ توحید، کلمہ توحید کی بلندی کے لیے. یہ زاد المعاد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 24، علام الموقعین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 4. ولو كان الجهاد مقصودا لذاته، اگر جہاد کا مقصد اصل وہ لذات یعنی کافر کو قتل ہی کرنا ہے، لما سقط باخذ الجزیہ، تو پھر جہاد ساقط کیوں ہو جاتا جب جزیہ دے دیتا ہے کافر جب جزیہ دیتا ہے تو جہاد ختم ہو گیا کہ نہیں؟ ختم ہو گیا. جس اللہ تعالیٰ فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، قتال کرو جہاد کرو ان کے خلاف جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں. ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور چیز کو حرام نہیں قرار دیتے جسے اللہ تعالیٰ حرام کیا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا. ولا یدینون دین الحق، اور اللہ تعالیٰ کے دین حق جو ہے اس کو اپنا دین نہیں سمجھتے. من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی، یعنی اہل کتاب جو ہیں یہود و نصارہ، حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون، جب تک کہ وہ جزیہ نہ دیں اپنے ہاتھوں سے ذلت کے ساتھ. جب ذلت انہوں نے قبول کر لی ہے تو دین کی سربلندی ہے کہ نہیں؟ سربلندی ہے. اب ان کو قتل کیا جائے گا، جہاد رک جائے گا کہ نہیں؟ رک جائے گا. اس کا مطلب یہ مقصد نہیں جہاد کا کافر کو قتل کو، مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی. اور اس کی واقعہ نے یہ بھی گواہی دی ہے کہ اگر جہاد کا مقصد ہوتا کافر کو قتل کرنا تو آج انڈیا میں کوئی کافر رہتا؟ واضح مثال ہے. مسلمانوں کی وہاں پہ حکمران رہی ہے کہ نہیں رہی؟ رہی ہے، لیکن انہوں نے جزیہ دیا ہے، اپنے سر کو خم کے اسلامی تعلیمات کے سامنے. زندہ رہے کہ نہ رہے، آج بھی موجود ہیں، مسلمانوں سے زیادہ ان کی تعداد ہے. تو یاد رکھیں جہاد کا مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی ہے، نہ قومی مقصد ہے نہ دنیاوی مقصد ہے. لیکن جو سب سے بڑا اور عظیم مقصد ہے وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی اور اللہ تعالیٰ کے دین کی اقامت، اللہ تعالیٰ کے شرع، اللہ تعالیٰ کے دین کا نفاذ. تو جس جہاد میں یا جس جنگ میں یہ مراد نہ حاصل ہو یا اسے علم ہو جائے کہ اس کا یہ جہاد اور یہ قتال اسے اس مقصد تک نہیں پہنچا سکتا جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہاد کو مشروع کیا ہے، یا صرف اس لیے کہ دشمن کو قتل کیا جائے، یا صرف اس لیے کہ جو ہماری زبان بولتا ہے، جو ہمارے ساتھ ہے، اسی کی مدد کی جائے. دیکھیے مقاصد ہیں سارے، یا مقصد یہ ہو کہ صرف اس مٹی کا یا اس زمین کا یا اس وطن کا یا اس ملک کا ہی ہم نے دفاع کرنا ہے، دین کی سربلندی کی بات نہیں ہے، تو یاد رکھیں یہ جہاد نہیں ہے. اور یہ بھی معلوم ہے، تاریخ اس کی گواہی دے، تو واقع میں بھی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ کافر نے بہت سارے مسلمان زمینوں پر قبضہ کیا ہوا تھا. اور انڈیا پاکستان آپ جانتے ہیں، بہت سارے ممالک، مسلمان ممالک جو ہیں وہ کافر کے غلبے کے نیچے کسی زمانے میں موجود تھے، اور اس کے خلاف کاروائیاں کی گئیں، لوگ نکلے اور اس کو کافر دشمن کو ظالم کو بگانے کی کوشش کی. بلکہ ایک مسلمان ملک کو یہ ٹائٹل دیا گیا کہ ملیون دس لاکھ شہیدوں کا ملک، یہ بھی اس کو ٹائٹل دیا گیا. نتیجہ کیا ملا؟ کافر چلا گیا، ٹھیک ہے، کافر نے اس زمین کو چھوڑ دیا. لیکن کافر کے جانے کے بعد کیا اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی ہوئی؟ دیکھیں اب تو کافر نہیں ہے، کافر چلا گیا ہے. بات جہاد کی یہ ہو رہی ہے کہ ہم جہاد کیوں کر رہے ہیں؟ دین کی سربلندی کے لیے کر رہے ہیں، تاکہ کافر چلا جائے. ہم بات کریں کافر چلا گیا، واقعہ کی میں بات ابھی شرع کی بات کر چکا، میں واقعہ کی بات کر رہا ہوں. حقیقت جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جو ہمارے ساتھ گزری ہے، کافر تو ملک چھوڑ کے چلا گیا، کیا اللہ تعالیٰ کی دین کی سربلندی ہوئی؟ کیا شریعت کے احکام کا نفاذ ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور سنت صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل ہوا یا کیا ہوا؟ کافر گیا، وہی سوچ، وہی تعلیمات، وہی آئین ایک کلمہ پڑھنے مسلمان کو دے کر چلا گیا، وہی تعلیمات جو کافر کرتا تھا، وہی تعلیمات، وہی قانون یہ ایک مسلمان کرتا ہے. فرق صرف اتنا ہے وہ کافر تھا، یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے. وہ اس ملک کا شہری نہیں تھا، یہ اس ملک کا شہری ہے. بلکہ حقیقتاً دیکھا جائے کہ ایسا شخص جو آپ کی زبان بولتا ہو، آپ کا رنگ اس کے رنگ سے ملتا جلتا ہو، وہ آپ کے لیے زیادہ مضر ہے، زیادہ نقصان دہ ہے اس اجنبی کافر سے. کیوں؟ اس کا تو آپ کو پتہ ہے دشمن ہے، اسے نفرت ہی کرنی ہے، اس سے دوری اختیار ہی کرنی ہے، اس سے اخلاص کارواہی کرنی، جہاد ہی کرنا ہے کسی نہ کسی صورت میں. لیکن اس کی جگہ اگر آپ کی زبان بولنے والا، آپ کی شکل والا آ جائے تو اسے نفرت کون کرے گا؟ اس کے خلاف کارروائی کون کرے گا؟ کچھ نہیں ہو سکتا. اور عوام الناس سمجھتے کہ یہی حق ہے. عوام الناس کہتے کہ دشمن کافر ہے وہ گیا بس الحمدللہ، باقی نظام جو بھی ہو، قانون جو بھی ہو، تعلیمات جو بھی، اس کے میں کیا پرواہ ہے، دشمن کافر چلا گیا یہ کافی ہمارے لیے. اور اس کی مثالیں بہت ہیں کہ کافر گیا، پیچھے جو اس کے آیا وہ مسلمانوں پر، اہل توحید پر خاص طور پہ اس کی دشمنی اس کافر سے زیادہ تھی. کافر بھی دشمن ہے میرے بھائی. ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، اللہ نے فرما دیا کہ یہ یہود و نصارہ کبھی بھی تم پر راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ ان کی ملت کو تم اختیار نہ کر لو گے. یہ مسلمات ہیں میرے بھائی، اس پہ کوئی بات نہیں ہم کرتے، وہ کبھی راضی نہیں ہیں. لیکن جب ان کی جگہ ہمارا اپنا ایک قلم پڑھنے والا شخص آ جاتا ہے اور اسی راستے پہ چلتے جس پہ وہ چلتے تھے، تو امت میں سوائے نقصان اور فساد کے اور کچھ بھی نہیں ملے گا. اور آج یہ ہے، اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں. یعنی جو لوگ نماز سے دور ہیں، نماز قریب نہیں آتے، یا دین سے ان کا تعلق نہیں ہے، دنیا مفاد کے لیے الیکشن کی کمپین میں آپ دیکھیں مزاروں پر پھول چڑھاتے ہیں. ارے کیا وجہ ہے؟ کیوں جاتے ہیں وہاں پہ؟ اکثر لوگ، اکثر کی سوچ سیکولر ہے. یعنی سیکولر آپ جانتے ہیں کہ دین کو دنیا سے الگ کر دو، اور جو سیکولر سوچ رکھتا ہے وہ خطرے میں کوئی دائرہ سان سے خارج نہ ہو جائے میرے بھائیو. کیونکہ دین صرف مسجد کے اندر نہیں ہے، دین ایک ضابطہ حیات ہے جس میں عقیدہ ہے، عبادات ہیں، معاملات ہیں، پوری زندگی ہے. آپ یہ کہتے ہیں خرید فروخت مرضی سے کرو، نکاح بیاہ کے مسئلے مرضی سے کرو، لیکن نماز پڑھنی ہے، زکات دیں تو اپنی تم جانو، مسجد کے اندر اس کو رکھو، باہر فساد نہ برپا کرو، نعوذ باللہ، یہ فساد ہے ان کے لیے. لیکن جب الیکشن کی باری آتی ہے تو جو دین کو فساد سمجھتے ہیں وہی قبروں کے ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ دنیائی مفاد ہے صرف. تو یاد رکھیں، آج کے دور میں فلسطین میں، عراق میں جہاد جو ہے وہ، اس میں سے کوئی فائدہ نہیں ہے شرعاً اور واقعاً ہم نے بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہمارے ضلع کو، سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.